بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد سورة اعراف کے بعد سورة انفال ہے. انفال کے معنی غنیمت کے مال کے ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا تھا اس میں ملنے والا جو مال ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں. جب بدر کی پہلی جنگ ہوئی غزوہ ہوا اس وقت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غنیمت کے مال کا حکم کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو غنیمت کے مال ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے, تم اللہ سے ڈرو, آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو, صلح رکھو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن. جہاد کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے, جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, حق کی آواز کو بلند کرنا ہے, مظلوم کو انصاف دلانا ہے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی. جہاد کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ انصاف دلانے کا ایک راستہ ہے. اس کے بعد پھر مسلمانوں سے یہ پہچان بتائی گئی اہل ایمان کی کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, زبان سے ذکر کرتے ہیں اور دل ان کا اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے اللہ پر, اور ان کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ پیر کا کام کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان اللہ پر توکل نہیں رکھتا, توکل دل کا عمل ہے, دل سے انسان توکل کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, لیکن ہاتھ پیر سے اور اپنی جو طاقت اللہ نے دی ہے جسمانی اس کا کام یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. پھر ایمان والوں کی یہ پہچان بتائی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہی حقیقت میں اہل ایمان, انہی کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا. پھر یہاں سے غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کو خاص اپنی نشانی بنایا تھا, اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد آئی تھی بلکہ صاف صاف تذکرہ آیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی تھی, بارش کے ذریعے سے مدد کی گئی تھی, مسلمانوں پر سکینہ نازل کر کے اور اونگ اور نیند کی کیفیت طاری کر کے جس کی وجہ سے ان کے اندر دوبارہ ایک نشاط پیدا ہوا اور دوبارہ ان کے اندر کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام بدر میں رہا, اور اسی بدر کو آگے چل کر یوم الفرقان کہا گیا کہ یہ وہ غزوہ تھا کہ جو فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان, اور جو لوگ بھی اس میں شریک تھے ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. صحابہ میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے, اہل بدر کے بہت سارے گناہوں کو اور بہت ساری غلطیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا, نظر انداز کیا, چونکہ بدریوں کی, بدری صحابہ کی ایک خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے اندر ان کی وجہ سے اور ان کے حوصلے سے اور ان کی طاقت اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت فرمائی تھی. پھر قرآن نے یہ کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے تم ملو, جو کہ جس کے اندر کوئی شوکت اور طاقت نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو لوگ کفر پر ہیں اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ایمان والے لوگ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, اور دیکھنے میں وہ 313 ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ بڑے بڑے لشکر پر غالب ہونے کی صلاحیت رکھیں, اور اللہ کی خصوصی مدد سے انہوں نے یہ کر دکھایا. آگے چل کر پھر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ نے جو کافروں کا لشکر تھا اس کو کم کر کے دکھایا, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا لشکر کم کر کے دکھایا. وہ تو تھا ہی کم, 1000 کے مقابلے میں 300 کی تعداد کم تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کم کر کے دکھایا. یہ اللہ کا معجزہ تھا تاکہ کوئی ڈر اور خوف نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ لوگ قدم پیچھے ہٹا لیں بلکہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں. اسی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو خطاب فرمایا, 5 مرتبہ سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا. پہلے یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، ضرورت پڑ جائے اس بات کی، تو ایسا ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو کبھی پیٹھ مت دکھانا، یہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. جو کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں حدیث میں، ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، جس میں سود کا اور جادو کا اور بری چیزوں کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے حدیث میں بھی کہ پیٹ دکھانا اور میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، جان بچانا اپنی، اسی طرح اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا. تو سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ پیٹ نہ دکھانا. اب کوئی اپنا وطن چھوڑ کر چلا جائے جبکہ وہاں پر تقاضا ہو کہ انسان مقابلہ کرے اور ڈٹے اور باقی رہے، اور جو بھی اس کے جیسے آج کل جمہوری تقاضے ہوتے ہیں اس کے، اور جو طریقے ہوتے ہیں اپنے ملک میں رہنے کے، اس کے طریقے پر جو وہاں کی طاقت ہو اس کو اختیار، یہ نہ ہو کہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے. اس لیے کہ آج ہجرت کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے، ایسے دارالاسلام نہیں ہے کہ جہاں انسان ہجرت کر سکے. تو اصل تو ہجرت کا حکم ہے، اگر ہجرت نہ ہو تو پھر اپنی جگہ پر باقی رہنا اور قائم رہنا اپنے دین کے ساتھ، یہ ضروری. دوسرے نمبر پر فرمایا گیا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرتے رہنا اور ذرا بھی اس سے پیچھے نہ ہٹنا. جانتے بوجھتے اور سنتے سمجھتے ہوئے تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت. تیسرا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم لبیک کہو. اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دعوت ہوتی ہے اور بلایا جاتا ہے تمہیں کسی بات کے لیے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تو ایسا کام ہوتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہوتی ہے. لما یحییکم، اس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہارا خون بڑھتا ہے، تمہاری طاقت بڑھتی ہے. جب وہ کہیں کسی بات کے لیے تو تم آگے بڑھ کر اس کو قبول کرو. پھر چوتھا یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. اسلام کے جو راز ہیں، مسلمانوں کے جو راز ہیں، ان کو کسی اور سے مت بیچنا. جو تمہاری امانتیں ہیں ان میں خیانت مت کرنا. اس کو سخت جرم بتایا گیا، نفاق اور جاسوسی کرنا مسلمان قوموں کی، کسی اور سے مل جانا اور دوسروں کا ساتھ دینا، مسلمانوں کے خلاف ہو جانا، اس کو سخت ترین اللہ کی طرف سے وعید اس پر نازل ہوئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے لگو، لحاظ کرنے لگو، شرم کرنے لگو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک شان امتیازی عطا کر دیں گے. جیسے کہ بدر کے غزوے کو فرقان کہا گیا، ویسے تقوی کا انعام بھی فرقان بتایا گیا. یعنی اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں فرقان عطا فرما دے. اور یہاں ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، تمام ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر ایک تقوی کا ماحول ہوگا جس میں اللہ کا لحاظ ہوگا، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، لوگوں کے سامنے، خلوت میں، تنہائی میں، ہر حال میں اللہ کا لحاظ، کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے شرم. اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کے معنی، اور سب سے بہترین معنی مجھے یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے. جیسے کہ ہم کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر لحاظ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، کرنے کا تو جی چاہ رہا ہے لیکن کیا کہیں گے، بڑے ہیں، دیکھ ایک دوسرے کو منع کر دیتا ہے انسان. تو وہ لحاظ اور شرم اگر پیدا ہو جائے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں میں پیدا ہوگا اتنا مسلمان نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کا ایک ڈسٹنکشن ہوگا، اس کے بغیر ان کا امتیاز نہیں ہوگا، وہ گھل مل جائیں گے لوگوں کے بیچ میں. تو یہ خاص بات فرمائی گئی. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یہی کرتے تھے کہ ایمان والو اگر تم اللہ کا لحاظ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو شان امتیازی عطا کریں گے. جو تمہارا تشخص ہے وہ نظر آئے گا کہ نہیں، مسلمان دوسروں کے مقابلے میں اوپر ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر دنیا ادھوری ہے، یہ سمجھ میں آنا چاہیے. اس کے بعد پھر پانچویں جگہ فرمایا گیا جو دسویں پارے میں آ رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو جم جاؤ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم صبر کرو اور جھگڑا مت کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے तो तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और अल्लाह ताला डटने और जमने और सब्र करने वालों के साथ। तो यहाँ भी एक पांच निकाती प्रोग्राम बताया गया है कि जमना भी है, इताअत भी करनी है, सब्र भी करना है, झगड़ा भी नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है। ये अगर झगड़ा करेंगे तो ये नाकामी का सबब होगा। और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ की बुनियादें हैं, हम दुश्मनों से क्या कहें, दुश्मन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद आपस में ऐसे ममालिक जो एक दूसरे के ख़ानदानी रिश्ते हैं जिनके दरमियान, जिनका फ़िक्ही मसलक और मज़हब एक, उनमें बायकॉट चल रहा है, एक दूसरे से इतनी बड़ी बड़ी दूरियाँ चल रही, आपस में एक साथ ख़ानदान में रहने वाले लोगों में इतनी दूर। कुरान ने कहा अगर झगड़ा करोगे तो नाकाम हो जाओगे, और वहीं से तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं रह जाएगी। आज ये हो गया है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, यानी नमाज एक जो बुनियादी सबसे बुनियादी इबादत है और जिसको दीन का सुतून बताया गया है और जिसके बगैर इंसान एक मोमिन की पहचान ही नहीं है। नमाज के अंदर शहादत भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान पढ़ता है, जब इकरार करता है तभी नमाज के लिए खड़ा होता है। नमाज के अंदर रोज़ा भी है कि जैसे रोज़े में खाने पीने से दूसरी चीज़ों से बचना है, गलत चीज़ों उन तमाम चीज़ों से बचता है तो रोज़ा भी रखता है साथ साथ। ज़कात भी है नमाज के अंदर इस तरह से कि जितने वक्त में वो माल कमाता और उस पर ज़कात वाजिब होती उतना वक्त वो यहाँ लगा रहा है, तो वो ज़कात के जो तकाज़े हैं उनको छोड़कर उस वक्त उस ख़ास वक्त को वो नमाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हज भी है इसके अंदर कि वो बैतुल्लाह की तरफ रुख करता है। तो नमाज तमाम इबादतों की बुनियाद है, जो पांच अरकान हैं उसमें से सबसे बुनियादी चीज़। लेकिन आज नमाज की जो रूह है कि इत्तेहाद पैदा हो, एक दूसरे से हम जुड़ें, मिलकर खड़े हों तो दिल भी हमारे जुड़ने लगें, एक दूसरे से करीब हो जाएँ, वो नमाज इख्तिलाफ़ का सबसे सबसे बड़ी बुनियाद बन गई। इख्तिलाफ़ नमाज के इतने मसाइल में इख्तिलाफ़ होता चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि मुसलमानों को नमाज इसलिए दी गई थी ताकि एक दूसरे से झगड़ा करें, तो बाकी चीज़ें दूर की। नमाज में रमज़ान आया तो देख लीजिए वो 8 रकत 20 रकत चारों तरफ यही तज़किरा, और कोई जिक्र ही नहीं है। आम दिनों में वो रफ़ेदैन करते हैं, वो नहीं करते हैं, हाथ कहाँ बांधते हैं, कुछ लोग तो हाथ बांधते ही नहीं है, तो कहाँ बांधने का तो कोई मसला ही नहीं है। फ़िक़्हे मालिकी में तो हाथ बांधते ही नहीं है और बड़ी खुशोखुशू के साथ नमाज़ पढ़ रहे। तो नमाज के जितने तरीक़े, फिर औरतों और मर्दों के नमाज़ों में जो फ़र्क है, किसी के यहाँ है किसी के यहाँ नहीं है, तो बेशुमार तरीक़े हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से, इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, अलग अलग जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों ने उनको में उन्होंने देखा और वो चीज़ें अलग अलग जगह मुंतकिल हुई। इसका मतलब है कि वो सारे तरीक़े महफूज थे और सब सही हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बाजू वाले को देखते हो नमाज कैसे पढ़ रहा है, अगर वो हमारे तरीक़े के बरक्स पढ़ रहा फ़ौरन जहन में आता है कि इसकी नमाज़ ठीक नहीं, ये तो नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन बदगुमानी उसके। ये चीज़ ऐसी हम लोगों के दरमियान रच बस, इसकी तरबियत की ज़रूरत है कि हम जिस तरीक़े पर पढ़ रहे हैं ज़रूर उस पर कायम रहें, जमें, सही मसला मालूम करें। उसमें भी इतना कन्फ्यूज़न हो गया नमाज में कि अब कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि जैसे भी पढ़ लो ठीक है। इकामत दे रहे हैं तो इकामत दो तरीक़े से देते हैं, यानी शाफ़ी हनफी दोनों तरीक़े को मिला कर दे देते हैं। कभी नमाज पढ़ते हैं तो आमीन बिलजहर तो नहीं करते हैं लेकिन रफ़ादैन कर लेते हैं, यानी एक तरीक़े पर नहीं पढ़ते हैं जिस तरह हदीस में कोई एक तरीक़ा नमाज का। ये इसलिए होता है कि कोई एक तरीक़ा जो बचपन में मकतब में सिखाया जाता है, हर जगह एक अमल जो चला आ रहा है तवारुस के साथ ऊपर से चला आ रहा है, उस तरीक़े पर नमाज सीखता है बच्चा हर जगह। अब बड़े होने के बाद वो देखता है मुख्तलिफ तरीक़ों पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उम्र में जाता है वहाँ देखता है हज में, तो वो सोचता है कि सब सही है, आधा यहाँ से ले लेता है आधा यहाँ से ले लेता है। कभी कभी नमाज किसी एक हदीस के मुताबिक भी सही नहीं होती, तो ऐसा कन्फ्यूज़न भी गलत है। एक तरीक़े पर आदमी कायम रहे और उसके मुताबिक नमाज पढ़े। इसी के साथ साथ इस सूरह के अंदर न सिर्फ जिहाद बल्कि असल में सुलह का हुक्म दिया गया। वइन जनहू लिस्सल्म फजनहला, अगर सुलह के लिए आमादा हो जाए तो सुलह कर लो और अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह फतेह देने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ये हुक्म दिया गया कि ताकत तैयार कर रखो, घोड़े बांधो, अल्लाह के दुश्मनों के दिल में डर पैदा करो, जिनको तुम जानते हो जिनको तुम नहीं जानते हो अल्लाह उनको जानता है। जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तुम्हें लौटाया जाएगा, तुम पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। یہ ایک پلان ہے جس کے مطابق اس امت کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ سورہ توبہ میں ہم بیان کریں گے کہ یہ بنیاد یہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرنا ہے, لیکن انسان کو, ایک مسلمان کو جو تمام احکام دیے گئے ہیں اس میں ایک بنیادی حکم یہ بھی ہے کہ اس فریضے کو بھی اپنی زندگی میں سمجھے اور مانے کہ اس کی ایک اہمیت ہے اور قیامت تک اس کی اہمیت رہے گی. پھر آخر میں بعض فدیے وغیرہ کے احکام ذکر کیے گئے ہیں. بدر میں جو قیدی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا نہیں, ان کی گردن مار دی جائے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی خیال تھا کہ کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے ان کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, جو رحم تھا, جو رحمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کی منشا وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تھے, جیسے بہت سارے احکام ان کے مطابق ہے. لیکن چونکہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, مسلمانوں کے لیے جو فدیہ کا پیسہ لیا گیا وہ حلال بھی قرار دے دیا گیا, لیکن اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا, تنبیہ کی گئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس بات کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی کسی بات پر تنبیہ کی گئی, ٹوکا گیا, روکا گیا, تو حضور کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ آیت تو کم سے کم نکال دیتے اس میں, لیکن وہ آیت بھی اس میں موجود ہے, اور کئی آیتوں میں ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حقانیت کی دلیلیں خود اس کتاب کے اندر رکھ دی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی جان اور مال دونوں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں محنتیں کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, اور پھر ان کی خاص فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ سورہ ختم ہوتی ہے. سورہ توبہ اس کے بعد اسی سورہ کے مضمون کو آگے بڑھاتی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا.